بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایزان گرامی، ایک تو یہ فروری کا مہینہ اور کل کی جو تاریخ تھی 5 فروری کی، وہ پاکستانی ریاست میں، اس پاکستان ہمارے اس وطن کے اندر، ہم کشمیر کے یکجہتی یا کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے مناتے ہیں، اور جو مظالم کشمیر پر ڈھائے جاتے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر قبضہ کیا گیا مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں، اور وہ ایک پوری داستان ہے، اور اس جنایت میں اور اس ظلم کے اندر، جیسا کہ عام طور پہ جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، اس میں کوئی ایک، بظاہر کوئی ایک مملکت، کوئی ایک ملک آگے ہوتا ہے، لیکن اس کی حمایت جو ہے وہ ارد گرد کے اور عالمی طاقتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو کشمیر کے معاملے پہ جو کچھ ماضی میں ہوا اور آج بھی جو اس پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، عالمی طاقتیں اس کو سب سمجھتی ہیں، اور اس میں وہ، اس ظلم میں وہ شریک رہی ہیں اور آج بھی شریک ہیں. لیکن ہم مظلوموں کے ساتھ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور مظلوموں کی حمایت ہمیشہ کرتے رہیں گے. دوسرا اور دوسری مناسبت جو بنتی ہے وہ شہید مظفر کرمانی، اسی طرح سے ان کے ساتھ شہید ہونے والے شہید نذیر اور دیگر شہداء جو مختلف واقعات میں گزرتے رہے دنیا سے، اور عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو قاسم سلیمانی کی شہادت کو ایک مثال گزر گیا، تذکرہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں اس کا. یہ بھی ایک الگ، پاکستان کے حوالے سے ایک الگ داستان ہے کہ وہ افراد جو ملک کی جڑوں کو مضبوط کرتے رہے، اپنا خون دے کے کر، انہیں نہ گورنمنٹ نے وہ مقام دیا اور نہ ہی اتفاقاً جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا معاشرے کے اندر بھی، وہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن جو لوگ مملکت کی جڑیں کاٹتے رہے، ریاست کی جڑیں کاٹتے رہے، اس کو کھوکھلا کرتے رہے، انہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی عجیب پروٹوکول ملتا ہوا نظر آتا ہے. جو لوگ مقتول ہو رہے ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جاتی ہیں، ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی اس طرح سے زمین رسوا کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی اس راہ میں قدم نہ اٹھائیں کہ کیا کر کے جائے گا. ابھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، بے شہدا کا خون جو ہے وہ کبھی ضائع کر نہیں جاتا. یہ اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کائنات کی جو اصول بنائے ہوئے ہیں، جو سنتیں بنائی ہوئی ہیں، اس سنت کے مطابق اگر کوئی فی سبیل اللہ قتل ہوتا ہے، اگر وہ خدا کی خاطر اپنا خون بہاتا ہے، تو یہ خون معاشرے کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مریض کے بدن میں خون کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے پھر الگ سے باہر سے لا کر خون لگایا جاتا ہے. جب وہ خون اس کے بدن میں جاتا ہے تو وہ مریض جو موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے دوبارہ زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے. شہداء کا خون بھی در حقیقت معاشرے کے لیے اسی حیثیت کا حامل ہے. پروردگار نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے
कि अगर कोई सही मानों में फ़ी सबीलिल्लाह इस दुनिया से जाए, शहीद होकर अपना खून इस माशरे के अंदर दे दे, तो माशरे की मौत चली जाती है और माशरे की जाती हुई ज़िंदगी वापस लौट आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज का मौजू जो है शहीद मुतहरी के हवाले से भी है कि शहीद मुतहरी ने शहादत और शहीद के बारे में जो कुछ फरमाया उसके बारे में, तो लिहाजा पहले कुछ शहीद का भी तारुफ करवा दूँ। इस एतबार से तस्करा तो कई बार कर चुका हूँ मैं और आप लोग सुनते भी रहे हैं। ये वो शख्सियत के जिसके बारे में इस वक्त हम उन्होंने जो कुछ शहीद और शहादत के बारे में फरमाया हम अर्ज़ करेंगे। अजीब बात है कि ये ख़ुद भी इस दुनिया से जब गए हैं तो बिस्तर पर नहीं गए बल्कि गोलियों के ज़रिए से शहीद होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, इनकलाब जब कामयाब हुए 79 में अक्टूबर में फरवरी में 11 फरवरी, जो कि आजकल अय्याम भी चल ही रहे हैं उसी दहाए फजर के, तो उसके तकरीबन 2 माह बाद यानी मई की 1 तारीख फरवरी 11 फरवरी को इनकलाब आया, उसके बाद फौरन जो है वो 2 माह बाद 3 माह बाद जो है वो शहीद मुतहरी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उन्होंने जो काम किया है माजी में, अगर आप उनके काम को देखें उठा के, मैं अभी कुछ अर्से पहले जब उनकी एक किताब का तर्जुमा कर रहा था तवक्कुल की बहस पर, बहुत ही उम्दा बहस, बहुत ही ज़बरदस्त बहस उन्होंने की है सब्र के ऊपर, तो जब उस किताब का तर्जुमा कर रहा था तो उसके अंदर उन्होंने इशारा भी किया इस चीज़ की तरफ, और तारीख़ इनकलाब से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जिस वक्त इनकलाब आया है तो ईरान के अंदर तोदा पार्टी के नाम से कम्युनिज़्म बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। तोदा पार्टी, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी, अलबत्त और भी थे लेकिन जो बड़ी तंजीम थी तोदा पार्टी के नाम से, और कम्युनिज़्म का बहुत ज़्यादा काम था ईरान के अंदर। बाकायदा वो लोग ये बताते थे कि भाई कौन खुदा, कैसा खुदा, किस खुदा को मानते हो, नज़र नहीं आता ये इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस इस्लाम के अहकाम तो देखो, ऐसे अहकाम होते हैं। मिसाल की बात है, उनका एतराज़ क्या होता था जब मैं तवक्कुल की बहस का तर्जुमा कर रहा था, कहा कि तवक्कुल, ये तवक्कुल क्या है, बस तवक्कुल करके बैठे रहो। ये कौन कह रहे हैं? ईरान के अंदर कम्युनिज़्म के हामी मुसलमानों से कहते थे, नौजवानों से कहते थे, क्या बस इस्लाम ने तवक्कुल का हुक्म दे दिया, यानी क्या मतलब, यानी अल्लाह पे तवक्कुल करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, क्या इस तरह से माशरा तरक्की करेगा? अगर माशरा तरक्की करना है तो मैदान में निकलना पड़ेगा, तवक्कुल वक्कुल छोड़ दो, ये इस्लाम के अहकाम सब ऐसे ही है मसलन, ये उनका कहना था। ऐसे मौके पर शहीद मुतहरी और इन जैसे लोगों ने क्या किया, ये बेड़ा उठाया कि जो एतराज़ात वो लोग कर रहे हैं उन एतराज़ात के इस्लामी मंतिकी अकली जवाबात दिए जाएं। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो मुआशरे के नौजवान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी फ़िक्र तब्दील हो जाएगी, वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी था कि शहीद मुतहरी और इन जैसे लोग आगे बढ़ें और जो एतराज़ात और जो इश्कालात, जो शुबहात इस्लाम के बारे में फैलाए जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। तो शहीद मुतहरी ने यही बेड़ा उठाया हुआ था, बहुत काम किया उन्होंने इस मौजू पर। यानी अगर आप शहीद मुतहरी की ज़िंदगी में जो उनके जो किताबें हैं उनको आप देखें, तकरीरें हैं ज़्यादातर, किताबें तो उनकी बहुत कम है जो हाथ से लिखी हुई हों, तकरीरें हैं जिनको बाद में लिख लिया गया है। अगर आप उन तकरीरों को जो लिखा गया है मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने अपने ज़माने की मुश्किलात को, अपने ज़माने के अंदर मौजूद एतराज़ात को महसूस किया और इसके मुकाबले में अपनी ज़िम्मेदारी को समझने के बाद उसको बेहतरीन तौर पैदा करने की कोशिश की। और मुझे महसूस होता है कि ये जो एतराज़ात उन्होंने उस ज़माने में उनके सामने थे और उन्होंने जवाबात दिए, शायद आइंदा आने वाले दौर में हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे एतराज़ात हमारे नौजवान करते हुए नज़र आएंगे कि ये क्या मौलाना और ये क्या मुसलमान और ये क्या तुम लोग जो है वो इस किस्म की बातें करते हो कि सब्र करके बैठे रहो, तवक्कुल करके बैठे रहो, इस तरह से मुआशरा नहीं चलेगा, अगर मुआशरे को चलाना है तो आगे आना पड़ेगा। तो आपको उस वक्त जवाब देना पड़ेगा कि इस्लाम में इन सब के जो मानी हैं वो माना नहीं है जो आम लोग इसे समझ रहे हैं, वो लोग गलत तर्जुमा करते हैं, गलत माना करते हैं, फिर उस पर एतराज़ करते हैं, इसके सही मानों को समझना पड़ेगा। तवक्कुल के वो माने नहीं कि हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहो, सब्र के ये माने हरगिज़ नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहो, उसकी पूरी तफसीलात शहीद ने बयान की हैं। और आखिर में ये शहीद जो थे ये ऐसे ही उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी ऐसे ही एक ग्रोह के हाथों शहीद हुए कि जो इसी किस्म के اعتراضات किया करता था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका शहीद मुतहरी के जवाबात को। शहीद मुतहरी को जब खामोश नहीं कर सके सवालात और जवाबात और गुफ्तगू के ज़रिए से, तो जिसके हाथ में कुछ ना हो, जो फिक्री तौर पर अकली तौर पर कमज़ोर हो, तो उसके बाद वो असलह हाथ में उठाता है और समझता है कि मैं असलह के ज़रिए से किसी को खामोश कर दूंगा। लेकिन अजीब बात यह कि जब वो असलह के ज़रिए से एक बोलती ज़बान को खामोश करता है, तो ज़बान बेशक बंद हो जाती है, लेकिन फिर उसका खून बोलने लगता है, फिर वो खून मुआशरे की रगों में दौड़ जाता है। वो बातें जो ज़बान से निकल के कानों तक पहुँचती थी, अब वो खून की शक्ल में लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आप देख रहे हैं कि इस्लाम इनकलाब को नाकाम बनाने के लिए बेशक कोशिशें हुई, शहीद बहिश्ती और उस्ताद मुतहरी जैसे अफराद को शहीद किया गया और बहुत सारे अफराद को, लेकिन आखिरकार ये सब नाकाम हुए। और आज भी इनकलाब अपनी पूरी शान और शौकत के साथ पूरी दुनिया में जलवागर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा नहीं कि शहीद मुतहरी के बारे में जब हम शहादत के हवाले से अर्ज़ करना चाहते हैं कि आपने शहादत के बारे में क्या फरमाया और इसके बारे में आपका नज़रिया क्या है, तो इसके बारे में उनकी एक तकरीर है जिसे लिख लिया गया है और उसका उन्वान भी शहीद और शहादत और इसी हवाले से है। तो उसमें आप मुख्तलिफ़ तौर पर तरीक़ों से इसको समझाते हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही उम्दा तरीके से कहते हैं कि जब शहीद के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हर मुआशरे के अंदर कुछ अल्फाज की बड़ी ताज़ीम होती है। अल्फाज सुनते ही इंसान के ज़हन में ताज़ीम आ जाती है। मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए किसी के लिए कहा जाए प्रोफेसर साहब, अब जैसे ही लफ्ज़ प्रोफेसर किसी के लिए बोला जाएगा तो ज़हन में फ़ौरन एक इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल आएगा कि भाई वो पढ़ा लिखा आदमी है, ख़ुद भी इल्म हासिल किया, दूसरों तक भी तालीम पहुँचा रहा है, मसलन इंसान को अच्छा लगता है। फ़र्ज़ करिए किसी के बारे में कहेंगे ये बहुत बड़े साइंसदान हैं और इन्होंने बड़ी जो है वो खिदमात अंजाम दी हैं मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए। तो जैसे ही किसी भी मुआशरे में हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे गैर पाकिस्तान हो, चाहे मुसलमानों का मुआशरा गैर मुसलमानों का मुआशरा हो, वहाँ ये लफ्ज़ सुनते ही उनके जहन में एक पॉजिटिव बात, एक ताज़ीम, एक अजमत का इजहार जो है वो तासुर जहन में आ जाता है। बहुत से अल्फाज होते हैं, उनमें से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं किसी ख़ास मुआशरे में उनका एक इम्पेक्ट होता है, असर होता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हर मुआशरे में उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है। अब जैसे मैंने आपकी मिसाल प्रोफेसर की दी, मुमकिन है कोई बिल्कुल जाहिल मुआशरा हो तो वहाँ पर प्रोफेसर कह के कोई ना समझे, लेकिन आम तौर पर जो नीम पढ़े लिखे मुआशरे भी होते हैं उनमें भी प्रोफेसर कहकर हमारे जहन में एक इज़्ज़त और एहतराम का ही तासुर पैदा होगा। लेकिन इज़्ज़त एहतराम से बढ़कर एक और तासुर होता है, वह है तकद्दस का तासुर, मुकद्दस समझना, हद यानी एहतराम की हद से और ज़्यादा, अजमत की हद, आला तरीन अजमत, जिसके लिए दिल में सिर्फ अजमत का, आम अजमत का एहसास ना हो, इंतहाई गहरी अजमत का एहसास हो और उसके अंदर इंसान को चीज़ मुकद्दस महसूस होने लगे। अब डॉक्टर अगर कहा जाए, प्रोफेसर कहा जाए, तो प्रोफेसर के लफ्ज़ के साथ अजमत ज़रूर है, तकद्दस नहीं है, अजमत ज़रूर है, तकद्दस नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी के साथ कहा जाए कि ये मतलब पीर व मुर्शिद हैं, सूफ़ी हैं, थोड़ा बहुत एक ज़माने में ये सूरत हाल थी कि जहन में तकद्दस आता था। और थोड़ा आगे ले जाऊं मैं, मसलन ये साहब, मसलन उनकी बात है, हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आयतुल्ला हैं, तकद्दस पैदा होगा जहन में कि भई ये अजमत भी है साथ में एक तकद्दस भी आएगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे मुआशरे में है, किसी और मुआशरे में जाएंगे तो वहाँ पर मुमकिन है कि लफ्ज़ आयतुल्ला सुन के किसी के जहन में तकद्दस पैदा ना हो। लेकिन शहीद एक ऐसा उन्वान है, जब भी कहा जाएगा, चाहे हम पाकिस्तान में कहें शहीद, चाहे हम हिंदुओं के दरमियान कहें शहीद, जिसको वो शहीद समझते हों, जिसको वो अपनी जहन में शहीद समझते हों, जैसे ही शहीद का लफ्ज़ आएगा, चाहे वो मुसलमान मुआशरा हो चाहे वो गैर मुसलमान मुआशरा हो, जहन में इसकी लफ्ज़ शहीद के साथ ना सिर्फ अजमत आती है बल्कि जहन में तकद्दस भी आने लगता है। इंसान महसूस करता है कि कोई बड़ी शख्सियत का नाम आया है, किसी ऐसी शख्सियत का नाम आया है कि जिसने अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ इस मकसद की खातिर, जिस मकसद का भी वो हो। हम सिर्फ मुसलमान मुआशरे की बात नहीं करें, शहीद मुतहरी यही कह रहे हैं कि शहीद का उन्वान ऐसा उन्वान है कि जिसमें ताज़ीम नहीं है, तकद्दस है। اور اس کا تقدس کسی خاص معاشرے کے ساتھ محدود بھی نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے میں بھی ان کے اعتبار سے جو شہید ہوگا، یہ سارے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر معاشرے میں شہید ان کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے. ہم اب مسلمان معاشرے میں بات کریں گے تو اس میں شہید کے ایک خاص پوائنٹس ہوں گے جب ہم کسی کو شہید کہیں گے، لیکن ممکن ہے اگر کسی اور معاشرے میں جائیں، دوسرے معاشرے میں، بعد اگر کسی کو شہید کر لیں تو خاص پوائنٹس کے تحت. لیکن جب شہید کا نام آ گیا عمران خان کا، تو مطلب کیا ہوا کہ ذہن میں فوراً تقدس پیدا ہو جائے گا، فوراً ذہن میں ایک عظمت کا اعلیٰ احساس پیدا ہو جائے گا. یہ شہید کون ناموں میں سے ہے؟ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لفظ شہید یا کوئی بھی تقدس جس چیز میں بھی ہو، اس میں تقدس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ شہید کبھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں تقدس، لفظ شہید سے تقدس، یعنی لفظ شہید میں تقدس پیدا ہوا کیا قتل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا؟ کیا ہر مقتول کے ساتھ آپ کے ذہن میں فوراً شہادت کا تصور اور عظمت کا تصور آتا ہے؟ نہیں. ہم دن میں اخباروں میں کئی ایسی خبریں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں قتل ہونے کے ساتھ کبھی بھی تقدس کا تصور نہیں آتا. شہید کے ساتھ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں تقدس کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے، اعلیٰ ترین عظمت کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے؟ یا شہید متحری کے الفاظ میں، شہید کا لفظ سنتے ہی ہمیں اس کے گرد ایک نور کا حالہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ایک نورانی شخصیت ہے، یہ ایک پر نور ذات ہے کہ جو اپنی نورانیت کے ذریعے سے اس دنیا سے چلا تو گیا، لیکن اپنی نورانیت کے ذریعے سے آج بھی یہ معاشرے کے اندر اپنی روشنی پھیلا رہا ہے. یہ تصور شہید متحری کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قتل کی وجہ سے ہے تو قتل تو بہت سارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ان کو سن کے تو کبھی بھی تقدس کا ذہن میں نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ موت کی کتنی اقسام ہیں، اس میں سے شہید کس کیٹیگری میں آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں موت کے ساتھ اس کے جو تصور آتا ہے شہید کا، وہ عظمت کا تصور آتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی موت ایک تو تباہی موت ہوتی ہے، ایک انسان نے زندگی گزاری 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا. اچھا، جب ایک انسان طبعی موت گزار، طبعی عمر گزار کے طبعی موت مرتا ہے، تو تقدس تو اس کے عام موت سے کبھی بھی نہیں آتا، بلکہ افسوس بھی بعض اوقات زیادہ نہیں ہوتا. جوان موت ہو تو افسوس زیادہ ہوتا ہے، کوئی بوڑھا اس دنیا سے جائے تو زیادہ افسوس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بس اچھا ہے، ایک دنیا زندگی گزار لی اور تکلیف میں تھے، اچھا وہ دنیا سے اللہ نے مشکل آسان کر دی، یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. تو موت کی ایک قسم تو طبعی موت ہے، موت کی ایک قسم ہے جوان موت. جوان موت میں تأسف ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب انسان سنتا ہے فلاں آدمی بیماری سے اس دنیا سے چلا گیا، فلاں آدمی مثال کی بات ہے فلاں حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں یا زلزلے میں یا کسی اور حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا، اس میں افسوس ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا افسوس انسان کے ذہن میں آتا ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ فلاں جوان جو اس دنیا سے ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، اس کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز تھیں، اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ تھا، اگر اللہ اس کو زندگی دیتا تو مثال کی بات ہے معاشرے میں بہت کچھ کرتا، لیکن افسوس کہ اس دنیا سے چلا گیا. تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، کاش یہ زندگی گزارتا اور مثال کی بات ہے معاشرے کو کوئی خدمت کرتا. یہ دوسری، اس میں تھوڑا سا افسوس ہے. تیسری چیز ہے خودکشی. خودکشی جیسی موت، خودکشی جیسی موت میں کوئی بھی مرے گا افسوس ہی ہوگا کہ یہ موت خود ہی افسوسناک موت ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی یاد سے انسان ضائع کر دے. یا مثال کی بات ہے کوئی ایسا کام کرے کہ خودکشی تو نہیں لے، خودکشی جیسی ہے، مثال کی بات ہے سڑکوں پہ جو ہے وہ الٹے سیدھے طریقے سے ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے. بعض اوقات نوجوان جو ہے وہ اتنی خطرناک ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان افسوس حیرت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خدا بس یہ بچ کیسے رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے ہمارے نوجوانوں کو اور یہ توفیق بھی دے کہ وہ معاشرے کے اور سڑکوں کے معاملات کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ڈرائیونگ کرے. اور کسی میں ابھی کل پرسوں ایک جگہ سے واپس آ رہا تھا تو اتنے خطرناک طور پہ وہ موٹر سائیکل والا جو ہے وہ آگے سے نکلا कि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि ये कैसे निकले। दूसरे जब शोर मचाना शुरू हो गए कि किस तरह तुम चला रहे हो, अलबत्ता उसने वो इतनी स्पीड में बता के उसने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर शायद सेकंडों के फ़र्क से ये बच गया है, वरना शायद ये इस दुनिया में भी ना होता। तो ऐसी मौत भी जो है वो ज़ाया हो जानी, इसमें अफसोस होता है, ज़िंदगी ज़ाया हो गई। चौथी मौत वो है कि जिसमें कत्ल होता है इंसान, लेकिन कत्ल क्यों हुआ है? इसने कोई खिदमत अंजाम दी है? इसकी किसी खिदमत की वजह से दुश्मन नाराज़ हो गया, इसको कत्ल कर दिया? नहीं, बस इसके अपने किसी फ़ायदे के चक्कर में ये चीज़, ये आदमी बीच में आ रहा था, इसको ख़त्म कर दिया। गुस्सा आ रहा था, गुस्से में कोई
हाथ मार दिया, कोई ऐसी चीज काम कर दिया कि सामने वाला मर गया, तो उस मकदूर ने कोई खास खिदमत अंजाम नहीं दी है, लेकिन अब वो बाहर इस दुनिया से गुजर चुका है, ये भी खत मकबूल है, तो ये मकबूल है। लेकिन आप देखते हैं कि इसको सुन के इंसान के जहन में कभी भी ना शहीद का तसव्वुर पैदा होता है, ना ही तकद्दुस का हाल पैदा होता है। तो शहीद एक मौत शहादत की होती है। ये जो पांचवी मौत है शहादत की मौत, इसको जब इंसान सुनता है तो उसके जहन में एक तकद्दुस का हाल पैदा होता है। ये शहीद के अंदर क्या खासियत
होती है जिसकी वजह तकद्दुस पैदा होता है, इसकी तरफ इशारा करना है। शहीद मुतैदी कहते हैं कि शहीद जो इस दुनिया से मकतूल होकर जाता है, उसकी खूबी यह होती है कि कुरान मजीद कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह। ये जो इस दुनिया से जा रहा है, ये किसी आम वजह से इस दुनिया से नहीं जा रहा, बल्कि फी सबीलिल्लाह इस दुनिया से जा रहा है। जब फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में एक शख्स मौजूद है, खिदमात अंजाम दे रहा है, कोशिशें कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, और वो तब्दीली भी फ़ी सबीलिल्लाह है, किसी और की खातिर नहीं, अपनी ज़ात की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा शख्स इस दुनिया से जाता है और कुछ लोग उसके मुखालिफ होकर उसे कत्ल कर देते हैं, तो जो शख्स मकतूल फ़ी सबीलिल्लाह हो वो कहलाता है शहीद। और दूसरी खासियत वो कहते हैं कि सिर्फ इतना भी काफी नहीं है, बल्कि उससे एक और नुक्ता लगा लीजिए कि उसको ये पता हो कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। यह रास्ता बहुत से लोगों के लिए नापसंदीदा रास्ता है, और जिनके लिए नापसंदीदा है वो कभी कभार इंसान की जान भी ले सकते हैं, और किसी की ये भी नहीं सोचेंगे कि मिसाल की बात है ये शख्स मर जाएगा, इसकी जान नहीं लेनी चाहिए, वो जान लेते भी देर नहीं करते। इस आगही के साथ बस दो पॉइंट उन्होंने बयान किए, एक तो इंसान फी सबीलिल्लाह हो, अल्लाह की राह में खिदमत कर रहा हो, दूसरी बात कि उसे पता हो कि अगर मैं इस राह पर चलूँगा तो मुझे कुछ लोग ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके बावजूद जब उस राह पर चलता है तो इसे कहते हैं सही मानों में शहीद। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। यानी वो जानता होता है कि मैं इस राह में जो चल रहा हूँ, ये राह कोई मज़ेदार और लुत्फ़ अंदोज, लुत्फ़ उठाने वाली और तफरी करने वाली राह नहीं है, ये रास्ता ख़तरनाक रास्ता है। उसके बावजूद जानते बूझते वो इस रास्ते को इख्तियार करता है, और फिर इसी रास्ते पर चलते हुए बिलाखिर दुश्मन उसकी फ़ालियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी अहमियत को, उसके काम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपके सामने शहीद कासिम सुलेमानी की ज़िंदगी मौजूद है, उन्होंने अपने हिस्से का काम बहुत ज़्यादा किया था। उनकी नौजवानी की तस्वीरें अगर आप देखें तो शायद 18-19 साल की उनकी उम्र होगी, और वो जंग में उस वक्त से मुसलसल जो है वो मसरूफ़ थे। ईरान इराक जंग के दौरान जो कामयाबियाँ उन्होंने वहाँ पर हासिल की, जो उन्होंने कमान वगैरह की, वो सब मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका, अब मैं रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारूँगा, तो वो कर सकते थे, बड़े इफ्तिखारात थे उनके पास। लेकिन उसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं, नहीं, मुझे मालूम है कि जिस रास्ते पर मैं हूँ उसको चलना है मुझे, और मुझे मालूम है कि जिस रास्ते में चल रहा हूँ उसमें ज़िंदगी कब हाथ से ले ली जाएगी, मेरे हाथ से छीन ली जाएगी, मुझे मालूम नहीं है। और अजीब बात यह है कि वो ना सिर्फ ये है कि अपनी शहादत पे तैयार होते हैं, बल्कि अपनी शहादत की ख्वाहिश करते हैं। ये एक बालातर मर्तबा है। شہادت پر تیار ہونا ذہنی طور پہ یہ دوسری بات ہے. میں سڑک پر جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی مومنین کا قتل عام ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی موت آ جائے, پتہ نہیں. تو ٹھیک ہے, ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں, یہ تیار ہونا اور بات ہے, لیکن اس کی خواہش کرنا, اور خواہش کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مثال کی بات ہے موت کے منہ میں ڈال دینا, موت کے حوالے کر دینا. خواہش کرنا اس معنوں میں کہ ہے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرے دین کی اتنی خدمت کروں, فی سبیل اللہ اتنی خدمت کروں, اتنا کام کروں کہ تیرا دشمن بالآخر مجھ سے تنگ آ جائے اور اس راہ میں وہ میری فعالیت کو برداشت نہ کر سکے, اور تیری دین کی خدمت میں جو مقام مجھے مل رہا ہے ملتا رہے, اور یہ آخری مقام جو صرف شہادت کے بعد ہی مجھے حاصل ہوگا, خدایا میں چاہتا ہوں کہ میں اس مقام سے ہی محروم نہ رہوں. یعنی خدمت کرنی ہے اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ, لیکن اگر خدمت کی راہ میں جان چلی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے, بلکہ اس کی خواہش بھی موجود ہے دل میں کہ ہاں کاش وہ مقت آئے کہ مجھے اس دنیا سے بستر پہ جانا نصیب نہ ہو, بلکہ مولا علی کیا فرماتے تھے کہ میرے لیے شہادت کی موت تلوار سے مرنا یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے بچہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے, میرے لیے بالکل ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کو میں سمجھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیے گا محمد والا. یہ شہید کی منطق کیا ہوتی ہے, شہید کا نظریہ کیا ہوتا ہے, شہید کیا سوچ کے آگے بڑھتا ہے, شہید کی منطق کیا ہوتی ہے. دیکھیے عزیزان گرامی, جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کی منطق ہوتی ہے. مثلا اگر یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ پروگرام آرگنائزر سے پوچھیں گے, مثال کی بات ہے, بھائی آپ کی منطق کیا ہے, آپ نے کیا سوچ کے یہ پروگرام رکھا ہے, آپ کیا چاہ رہے ہیں. یا مثلا آپ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں, آپ بھی کسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, کچھ سوچ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ سے کچھ آپ کی بھی کوئی منطق ہونی چاہیے. تو شہید کی منطق کیا ہوتی ہے, دیکھیے ذہنی گرامی, عاقل کی منطق کیا ہوتی ہے. ایک عاقل انسان جو ہوتا ہے, عقل مند, وہ کیا کرتا ہے, اس کی منطق یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے. عاقل انسان کیا چاہ رہا ہوتا ہے, فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ اس چیز میں اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کروں اور اپنی جان بھی بچا لوں. عاقل انسان کی منطق عام طور پہ یہ ہوتی ہے, عقل مند انسان جان بچا کر کام کرنا چاہتا ہے, اور بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, مثال کی بات ہے, بہت عقل مند ہے, اپنے لیے منافع مفادات کمانے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, عاقل عقل مند عاقل جان بچاتا ہے, مفادات حاصل کرتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ جان بچاتا نہیں, وہ جان لٹا رہا ہوتا ہے, وہ مفادات حاصل نہیں کرنا چاہتا, بلکہ جو ایسے منافع ہوتے ہیں, جو ایسے مفادات ہوتے ہیں, وہ ان کو اخروی مفادات اور اپنے مانوی مفادات کے لیے ہاتھوں سے لٹا دیتا ہے, وہ دے دیتا ہے. شہید عاشق ہوتا ہے, عاقل نہیں ہوتا صرف, وہ عاقل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر منافع کما رہا ہوتا ہے. دوسرے لوگ ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ظاہری مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اخروی مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ مانوی مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, لہذا عقل میں یہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے, اور پھر مفادات کو حاصل نہیں کر رہا ہوتا ہے, لٹا بھی رہا ہوتا ہے, یعنی دنیاوی مفادات کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اخروی. یہ کام کون کرتا ہے, یہ عاشق کرتا ہے. تو جو شہید ہوتا ہے وہ عاقل بھی ہوتا ہے, وہ عاشق بھی ہوتا ہے, خدا سے عشق رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شہید متحری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے جب امام حسین کو مشورہ دیا تو کوئی بھی عاقل آدمی یہ نہیں کہے گا یہ مشورہ غلط تھا, بہت ہی عاقلانہ مشورہ دیا, بہت ہی عاقلانہ, ہوشیار, زیرک, جو زیرک افراد ہوتے ہیں نا. کیا کہا؟ کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں, بھائی کوفیوں نے مجھے بلایا ہے, میں جا رہا ہوں, آپ کوفہ نہ جائیں, کوفیوں سے کہیں کہ وہ اگر میرے ساتھ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ سچے ہیں, اے کوفیوں اگر تم میرے ساتھ سچے ہو, حسین کے ساتھ سچے ہو, تو پہلے جو وہاں پر یزید کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, گورنر بیٹھا ہوا ہے, پہلے اس کو نکالو, پھر میں آؤں گا. اس طرح سے کیا ہوگا, اس طرح سے یہ ہوگا کہ ان کی سچائی جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس امام حسین کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح سے ان کی سچائی ظاہر ہو جائے گی. اچھا بس اندازہ لگا لیجئے کہ کسی بھی عاقل آدمی سے آپ ایسے موقع پہ مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو یہی زیرکانہ مشورہ دے گا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ زیرک لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں, کنارے پہ نہیں کھڑے ہوتے, تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. اگر کامیابی ہو گئی, جو لیڈر آزاد ہوتے ہیں, چالاک لیڈر, زیرک لیڈر, اگر کامیابی کامیابی کہتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی, اور اگر نقصان ہو جائے وہ آتے رہیں گے, ظاہر ہے وہی بیٹھے کام میں آئیں گے, تو اب وہ خود اپنی جان بچا لیتے ہیں. فائدہ ہو تو سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں, اور جب نقصان کی باری ہے تو جو لوگ آگے ہوتے ہیں ان کو جھونک دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں, خود جو ہے وہ اپنی جان بچا لیتے ہیں. تو ایک زیرک آدمی کا مشورہ ایسا ہی ہوگا. لیکن امام حسین وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ میں تو جاؤں گا. کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم بھی بچوں کو نہ لے جائیں. امام کہتے ہیں نہیں, میں بھی جاؤں گا, بیوی بچوں کو بھی لے کر جاؤں گا. یعنی یہاں پر معاملہ ایزانی کے نامی عقل کا, زیرکانہ عقل کا نہیں ہے کہ زیرکانہ چال چلنی ہے, کوئی ٹیکٹیکل ایک اقدام کرنا ہے, بلکہ یہاں پر معاملہ عاشق کا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت یہ دین, اس دین کو میرے خون کی ضرورت ہے. اگر میں اس دین کو خون نہیں دوں گا تو یہ دین, یہ اس 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 پودے کو اگر اس وقت یہ خون نہیں ملا تو یہ پودا یہیں پر, جو اسلام کا پودا, ختم ہو جائے گا, دب جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پودے کو اپنے خون سے سینچا جائے, اور صرف اپنا خون نہیں. تو اگر زیرکانہ عاقلانہ بات کی جائے تو شاید ان کا مشورہ صحیح ہو, لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ نہیں, دین کی خدمت اس میں نہیں ہے کہ اپنی جان بچائی جائے, بلکہ دین کی بہتری اس میں ہے, مصلحت اس میں ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دیا جائے, تو یہ ہے ایک شہید کی منطق. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد. کتنے بجے درس شروع کیا تھا؟ کچھ اندازہ کتنی دیر ہوئی تھی درس کو شروع ہوئے؟ کتنی دیر ہوئی؟ 10 منٹ. یہ ہے دیکھیے, یہ جو شہید ہوتا ہے, شہید کی منطق عجیب ہوتی ہے. دیکھیے زین گرامی, فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے, وہ شمع جلاتا ہے اور رات کی تاریکی میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی مقام تک پہنچتا ہے, سائنسدان بن جاتا ہے, سب چیزیں. اب سب لوگ اس کی تعریفیں کریں گے, وہ خود بھی فخر محسوس کرے گا, میں نے اتنا بڑا کام کیا, فلاں چیز ایجاد کی, وغیرہ وغیرہ. ہر چیز پہ شاید دھیان ہوگا, لیکن وہ جو شمع کی روشنی جل رہی ہوگی نا, شاید اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوگا کہ اس شخص نے جو راتوں کو محنت کی ہے, اس کی محنتوں میں جہاں اس کی اپنی ذاتی کوششوں کا تعلق ہے, وہ اس چھوٹی سی شمع کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. کہ اگر وہ شمع روشنی نہ دے رہی ہوتی, وہ شمع اگر نور نہ پھیلا رہی ہوتی, تو یہ رات کو بیٹھ کے اسٹڈیز نہیں کر سکتا تھا. لیکن سب سے کم دھیان اسی شمع کی طرف ہوگا, سارا دھیان اس شخص کی طرف ہوگا. ایزان گرامی, پورا معاشرہ, یہ جو شہید کی منطق ہے, تو شہید کی منطق یہ ہوتی ہے کہ میں اس معاشرے کے لیے اس شمع کی طرح سے اپنے آپ کو جلاؤں گا, میں خود تو فنا ہو جاؤں گا لیکن معاشرے کو ایسی روشنی دوں گا کہ اس روشنی کے ذریعے سے معاشرہ ہر دم ترقی کرتا رہے گا. شہید کی منطق عجیب ہوتی ہے, شہید کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے زیادہ ثواب کما لیں. کبھی کبھار حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں جانے کا, کھڑے ہو کر کتنا ثواب ملے گا, پچھلی صف میں کھڑے ہو کر مثلا کتنا ثواب ملے گا, بہت گنتی کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ اس طرح سے گنتی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہ بزرگ ہے تو اس کو آگے کھڑا کر دیا جائے, اس کا احترام زیادہ ہے, اب یہاں پر ممکن ہے کہ صفوں کے آگے پیچھے ہونے کے حوالے سے وہ پیچھے ہو جائے, لیکن اس نے ایک اللہ کے ایک نیک بندے کا جو احترام کیا ہے, ایک بزرگ کا جو احترام کیا ہے, نہیں معلوم کہ گنتی کے حساب سے اس کا کتنا ثواب صرف کس کی وجہ سے ملتا ہوگا کہ اس نے کسی شخص کی, کسی بزرگ کی, کسی احترام کا احترام کیا اور اسے آگے جگہ دیا. سلام کر لیجیے گا محمد. آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں شہید جو کام کر رہا ہوتا ہے, شہید کی ذمہ داری کیا, شہید کیا کر رہا ہوتا ہے, شہید درکی کا جہاد کر رہا ہوتا ہے, شہید جہاد کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہید کے لیے جو ہمارے یہاں کہ اگر معرکے میں شہید ہو, جنگ میں تن بتن جب مقابلہ ہو رہا اس میں شہید ہو, تو اس شہید کے لیے جو ہے وہ مطلب اسے نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ اس کا لباس تبدیل کیا جاتا ہے, اسے اسی خون آلود لباس کے ساتھ دفن, نماز پڑھیں گے اور اسی خون آلود لباس, اسی خون آلود بدن اور اسی خون آلود لباس کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے گا. زندہ کرنے میں اللہ کے بنائے ہوئے اسلام کے احکامات حکمت کی بنیاد پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات حکمت کی بنیاد پہ ہیں. کوئی حکمت تو ہے نا جس کی وجہ سے اس نے ایک شہید کے لیے عام موت سے, عام مردے سے مختلف حکم دیا ہے. عام مردہ جو ہے اس کو غسل دیا جائے گا, اس کے کپڑے چینج کروا کے دوسرے کپڑے دیے جائیں گے اس کو کہ تم ان کپڑوں میں نہیں جاؤ یا دوسرے کپڑوں میں اللہ کے پاس جاؤ. لیکن شہید کے لیے عجیب بات ہے کہ شہید کا بدن خون آلود ہے, مٹی بھی شاید اس میں لگی ہوئی ہوگی, بدن چیتھڑے چیتھڑے بھی ہوگا, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اسے اسی حالت میں دفن کر دو, اس کو دھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کا لباس کٹا پھٹا ہوا ہے, لباس کٹ پھٹ گیا, گولی چلی ہے, دھماکہ ہوا ہے, بدن کے ٹکڑے اڑ گئے, لباس کہاں بچا ہوگا, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اسی لباس کے ساتھ میرے پاس بھیجو, مجھے اس کا سفید لباس نہیں چاہیے, مجھے اس کا نیا لباس نہیں چاہیے کفن کے لیے, مجھے اسی پھٹے پرانے لباس کے ساتھ بھیجو. یقیناً اس کے اندر شہید کا کچھ مرتبہ ہے, شہید کی کوئی سوچ ہے, شہید کا کوئی مرتبہ ہے جس کو پروردگار نے مد نظر رکھا ہے. ایک زندہ آدمی کا جو بدن ہوتا ہے اس کو دھویا نہیں جاتا عام طور پہ, جب بدن میلا ہوگا تب دھویا جائے گا. شہید کے بدن کو وہی حیثیت حاصل ہے جیسے ایک زندہ کا بدن ہے, یہ مر چکا ہے لیکن اس کا بدن زندہ کا بدن. وہ مردہ ہوتے ہیں جن کے لباس چینج کیے جاتے ہیں, یہ شہید اس نے اپنی جان دے کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے, اب اس کا لباس بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے کفن میں نہیں چاہیے, مجھے اسی کٹے پٹے لباس میں یہ چاہیے, اسے میرے پاس بھیجو صلوات اور پڑھو محمد علیہ وسلم. بس یعنی گرامی آخری بات کہ شہید مجاہد ہوتا ہے, مجاہد فی سبیل اللہ. اچھا اب جب انسان جہاد کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا, مجاہد کی جو عظمتیں ہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. شہید متحری نے نہج البلاغہ کے خطبے کی طرف اشارہ کیا ہے, اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ, اس کے جو فوائد ہیں جہاد کے اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, جہاد چھوڑنے کے جو نقصانات کی صرف اشارہ کروں گا. آغاز ہو رہا ہے فمن ترکہ رغبتا عنہ, جو شخص جہاد کو چھوڑ دے گا اس کا کیا ہوگا. شہید متحری اس کے لیے چند چیزیں کہتے ہیں, کہتے ہیں جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ذلت و خاری نصیب ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ نمبر 27 کہ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے, جہاد سے روح گردان ہو جاتا ہے, وہ ذلت و خاری کا شکار ہے. اگر یہ کوئی فرد ہے تو وہ فرد ذلت و خاری کا شکار ہے, اگر کوئی معاشرہ ہے, اگر معاشرہ کوئی ملت جہاد کے لیے نکل آتی ہے اس ملت کو عزت ملے گی, اور اگر کوئی ملت جہاد سے روگردان ہوتی ہے, چہرہ پھیر لیتی ہے, منہ موڑ لیتی ہے, تو وہ پوری ملت ذلت و خواری کا شکار ہوگی. نمبر دو, وہ مشکلات میں گرفتار ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے تو مشکلات میں آئیں گے. نہیں ذہن گرامی, جہاد کرو گے مشکلات دور ہوں گی, مشکلات کم ہوں گی. جو جہاد نہیں کرتے, جہاد نہ کرنے کی وجہ سے دشمن کی طرف سے آنے والی مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر کوئی شخص جہاد کرنے پر آ جائے, اگر جہاد کرنے کے لیے قدم میدان میں ڈال دے, اگر کوئی ملت میدان میں اتر آئے, تو اس کے جہاد کی وجہ سے ظاہری طور پہ مشکلات بڑھیں گی, لیکن حقیقی طور پہ مصیبتیں اور مشکلات میں کمی آئے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں انسان روحانی طور پہ حقیر محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. جو انسان جہاد سے منہ موڑتا ہے یہ کیا بات ہے, سب لوگ مرتے ہیں, لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچا لی, لیکن اس کو حقارت کا احساس ہوتا ہے. فرماتے ہیں امام, بصیرت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. جو شخص جب بصیرت سے اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے جہاد کرنا چاہیے, لیکن جہاد چھوڑ دے, اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے مجھے جہاد کرنا ہے, لیکن پھر خوف سے جہاد چھوڑ دے, مالی مفادات, مادی مفادات, زندگی کے چاہنے کے لیے جب وہ جہاد چھوڑ دیتا ہے, تو پھر یہ جو بصیرت اس کو حاصل ہے, بصیرت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, بے بصیرت ہو جاتا ہے انسان. اور اگر کوئی ملت خدا نہ خاصتا کوئی قوم ایسی ہو جائے کہ جو سمجھتی ہوگی جہاد کا موقع ہے, لیکن پیسے دے کے کام کر لو, کسی اور طریقے سے اپنا کام نکلوا لو, یعنی کہ اگر یہ طریقہ شروع ہو گیا, اگر جہاد کا راستہ چھوڑ دیا, امیر المومنین فرماتے ہیں انسان بے بصیرت ہو جاتا ہے, یہ ملت بے بصیرت ہو جائے گی. یعنی کہ اور بھی چیزیں ہیں, انسان انصاف بھی نہیں ملے گا, انصاف بھی نہیں ملے گا. جو انسان ابھی پاکستان کے بارے میں ایک کوئی مقالہ کسی نے لکھا تھا, تو اس نے آرٹیکل میں یہی لکھا کہ جو ملک مقابلہ نہیں کرتا, دنیا میں اپنی عزت نہیں بناتا, پھر اسے انصاف بھی نہیں ملتا. پھر وہ کبھی ترکی کے مقابلے میں جائے گا, کبھی کسی اور تنظیم, کسی اور کاروباری سیٹ اپ کے مقابلے میں جائے گا, اور عالمی عدالت جو ہے وہ اس کی بات غور سے نہیں سنے گی. پاکستان کے بارے میں لکھا ہوا تھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں اس طرح کہ نہیں, پھر اس کو انصاف بھی نہیں ملتا. جو قوم جہاد چھوڑ دے, وہ انصاف بھی وہ حاصل نہیں کر پاتی. بس میں اپنے آخری جملہ عرض کروں, ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو شخص جہاد سے کتراتا ہے, جو ملت جہاد سے کتراتی ہے, وہ کتنے نقصانات کا شکار ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, جو مجاہد جہاد کے راستے پہ نکلا اور اس نے اپنا خون بہایا, خون دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میں اپنی ملت کو ذلت و خواری سے نکالوں, اس کو عزت تک پہنچاؤں. جو مجاہد ہے, جو شہید ہے, وہ اپنی ملت کو عزت تک پہنچانا چاہ رہا ہے. جو شخص, جو ملت بھاگ رہی ہے, جو شخص جہاد سے بھاگ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو مشکلات و مصیبتوں میں گرفتار کر رہا ہے. اور جو ملت اور جو مجاہد, جو شہید میدان میں نکل رہا ہے, اپنا خون دے رہا ہے, در حقیقت وہ اپنی ملت کو مشکلات سے نکال رہا ہے. اس ملت کے اوپر شہیدوں کا بڑا احسان ہوا کرتا ہے, شہیدوں کا بڑا احسان ہوا کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے, لیکن بالآخر آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے. جب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نیکی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جس نیت کے ساتھ ان پروگراموں کو رکھا جاتا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو لوگ اس میں اہتمام کرتے ہیں, شرکت کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان سب کی نیک حاجات کو قبول فرما, ان کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے اہل بیت کی محبت کی خاطر, محبت اہل بیت میں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما. خاص طور پر جو مومنین اس دنیا سے شہادت کے ساتھ گئے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے درجات یقیناً عالی ہیں, ان کو عالی تر فرما. پروردگار انہیں کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, خاص طور پر شہید مظفر کرمانی, ان کے ساتھی, اسی طرح سے آئندہ آنے والے مہینے میں شہید سبط جعفر شہادت کا بھی مہینہ آتا ہے، اس کے علاوہ سعید بھائی ان کی بھی شہادت کا مہینہ آتا ہے، اسی طرح سے گزشتہ افراد جو گزر چکے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سب کے درجات متعالی ہیں، ان کے عالی ہیں، مزید متعالی تر فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو لوگ ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، خاص طور پر علماء کرام، مراجع نظام، خاص طور پر رہبر انقلاب اسن آیت اللہ سیستانی، دیگر مراجع تقلید جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم علی رضا دھرمسی، ابن حسین علی دھرمسی، مرحوم شیر علی نایانی، مرحومہ گل بانو بھائی زوجہ شیر علی نایانی، شہید مظفر علی کرمانی، شہید نذیر عباس، شہید صادق ہمشیری، دیگر تمام شہدا، علماء کرام اور آپ کے اپنے جو اس دنیا سے گزر چکے، سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔